بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الزکاة سے متعلق بعض فتاوی بیان کر رہے تھے. آج کے درس میں جو باقی فتاوی ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کے فتاوی کی کتاب سے یہ فتاوی بیان کر رہا ہوں میں، اور آج کی نشست میں تقریباً یہ سوال نمبر 14 ہے. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، ایک آدمی کے پاس سلطان عبد العزیز کے دور کے چاندی کے سکے ہیں، چاندی کے سکے کے 100 عربی ریال ہیں، اور اس نے قریباً 20 سال سے ان کی زکات ادا نہیں کی، تو کیا اس رقم میں زکات واجب ہے اور کتنی واجب ہے؟ کیا ان کی قیمت لگا کر مروجہ پیپر کرنسی میں زکات ادا کی جا سکتی ہے؟ سوال واضح ہے. چاندی کے سکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ریال جو نوٹ ہیں، پیپر کرنسی جو ہے، یہ ابھی ایجاد ہوئی ہے، اس سے پہلے سکے استعمال ہوتے تھے. تو شخص کا یہ سوال ہے کہ میرے پاس پچھلے 20 سال سے چاندی کے سکے ہیں 100 ریال، یہ کرنسی عام ریال نہیں ہے پیپر والا، چاندی کا سکہ 1 ریال جو ہے اس کی میرا خیال ہے آج 100 سے کم نہیں ہوگی، 100 ریال سے میرا اندازہ ہے، اللہ علم. تو میرے پاس تقریباً، وہ فرماتے ہیں کہ 100 سکہ ہے، 100 کے 100 میں ضرب دیں 10,000 بنتے ہیں تقریباً، اس کے پاس 10,000 ریال ہیں آج کے نوٹ کے برابر تقریباً، اس نے 20 سال سے زکات نہیں دی، اس نے کیوں رکھے ہوئے ہیں جانتے ہیں؟ شو کے انٹیک رکھے ہوئے ہیں، انٹیک، یاد، انٹیک پر بھی بعض اوقات زکات ہوتی ہے. جیسے پچھلے درس میں کیا بیان کیا تھا، نوٹ اور کرنسی جو مختلف ملکوں کے ہوتے ہیں، آپ سب جمع کریں گے ان کو، یعنی بعض لوگوں کی یہ ہابی ہے کہ ان کو اچھا لگتا ہے چیز جمع کرنا، بچوں میں خاص طور پہ، اور بعض لوگوں کے پاس 20 سالوں تک رکھے ہوئے، اور نصاب بھی پہنچ گیا، نصاب کے برابر بھی مالیت پہنچ گئی جو اس کے اپنے پاس ہے، جو اس نے وہاں یہاں پہ رکھا ہے، جو سونا گھر میں ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ زکات ہے کہ نہیں. تو یہ شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، شیخ صاحب جواب دیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قریب آ جائیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں، اس شخص کو گزشتہ سالوں کی زکات بھی ادا کرنی چاہیے، زکات ان ریالوں میں بھی ادا کر سکتا ہے اور نوٹوں کی صورت میں بھی ادا کر سکتا ہے. کتنی نکالے گا؟ 2.5%، 40% حصہ. سوال نمبر 15، ایک چیز یاد رکھیں، واجبات بھول سے اور خطا سے ساقط نہیں ہوتے، یہ قاعدہ ہے یاد رکھیں. بھائی ایک اچھا سوال ہے کہ 20 سالوں بھولا ہوا تھا تو کہ اس پر معاف نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے فعل الواجبات، دوسرا ہوتا ہے ترک المحرمات. فعل الواجبات بھول سے خطا سے ساقط نہیں ہوتے، اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز بھول جائے، یا بھول جائے کوئی شخص نماز بھول جائے یا اسے سو جائے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فوراً قضا کرے، جب یاد آئے فوراً قضا کرے. میں آپ کو بتا رہا ہوں قضاء عمری کیا ہے، اپنی قاعدہ سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے، قاعدہ سمجھ لیا، واجبات ساقط نہیں ہوتے. اچھا محرمات بھوئے سے ساقط ہو جاتے ہیں، ایک چیز حرام ہے بھولے سے کس نے کر دی ہے اس کی معافی ہے. مثال احرام کے محرمات، کس نے بھول کی وجہ سے ناخن تراش لیے، بال کٹوا لیے، اس پر دم ہے؟ دم نہیں اس پر. جان بوجھ کے کرتا ہے اس پر دم ہے. محرمات کا ارتکاب اگر غلطی سے ہو، بھول سے ہو، اس کی معافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت سے، میرے امت پر معاف کر دیا گیا بھول چوک اور اکراہ، زبردستی اگر کی جائے. اب سوال اٹھتا ہے قضاء عمری کا، اگر واجبات ساقط نہیں ہوتے تو پھر قضاء عمری تو کے بارے میں کیا ہے؟ قضاء عمری جانتے کیا ہے کہ ایک شخص نے پہلے نماز نہیں پڑھی، تو جب وہ توبہ کرے گا اور نماز پڑھنا شروع کرے گا تو جس کی پہلی نمازیں ہیں وہ قضا کرے گا یا نہیں، اور کیسے کرے گا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ قضاء عمری کرے گا اور ہر فرض نماز کے بعد دوسری نماز پڑھے گا. کون سی؟ وہ نماز جو اس نے نہیں پڑھی. اچھا کون سی متعین کر سکتا ہے؟ کس دن کی، کس تاریخ کی؟ نہیں. اس لیے یہ قول مرجوح ہے، یہ قول غلط ہے. انما الاعمال بالنیات. اب جب نماز پڑھتے نیت نہیں متعین کرتے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. انسان کو جو نمازیں یاد ہیں تعین کے ساتھ ان کی قضا تو ہے، اور جو نمازیں یاد نہیں تعین کے ساتھ، کیونکہ نیت شرط ہے عمل کی، تو اس کی قضا نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ شرط ہی آپ مکمل نہیں کر سکتے. اس کے لیے توبہ ہی کافی ہے. بعض علماء کا یہ قول بھی ہے کہ کیونکہ تارک الصلاۃ کافر ہے اور کفر کی حالت میں جو اس نے نماز چھوڑی ہے وہ اس کی قضا نہیں کرے گا. وہ اسلام کے بعد پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو ایسا شخص کثرت سے استغفار کرے. ایک سوال آیا ہے پچھلے دو تین دن پہلے، ایک شخص آئی سی یو میں تھا، تین دن کی نماز اس کو چلی گئی، وہ شخص یہ نمازیں پڑھے گا یا نہیں؟ تین دن کے بعد اسے ہوش آیا، اسے جا گئی، تو کیا کرے گا؟ وہ کیسے پڑھے گا؟ بعض علماء کے مکلف ہی نہیں تھا، اور مکلف پر قضا نہیں ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ احتیاطاً اسے قضا کر دینی چاہیے، تین دن کی نمازیں جو ہیں وہ پڑھے گا، بہرحال احتیاطاً پڑھ لے وہ. لیکن اگر ایک شخص کوما میں نہیں ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے ڈرپیں لگی ہوتی ہیں ہاسپٹل میں، مریض یہ سمجھتا ہے کہ ڈرپیں لگی ہے میں حرکت نہیں کر سکتا ہوں، جب حرکت نہیں کر سکتا میں طہارت نہیں کر سکتا ہوں، جب طہارت نہیں کر سکتا تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں. بعض مریض یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. ایک شخص دو دن تک ہسپتال میں رہا، اس کی دس نمازیں چلی گئی دو دن کی، ہوش میں تھا. تو اس کے بیٹے نے پوچھا کیا کریں ہم، والد صاحب کو نماز کا کہا، اس نے کہا بھی میں سارے کیسے پڑھ سکتا ہوں نماز، میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں نماز. تیمم کے لیے کہا، مٹی بھی لے کے، اس نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. اس نے یہ سمجھا، جہالت ہے، کہ مجھ پر نماز فرض ہی نہیں ہے، مریض پر نماز فرض نہیں ہوتی، وہ سمجھتا تھا. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، دین اسلام آسانی کا دین ہے، سختی نہیں ہے، نماز وہ پڑھے جو پڑھ سکتا ہے. سبحان اللہ. تو سب میں نے یہ کہا کہ جو دس نمازیں چھوٹی ہیں آپ دس نمازیں پڑھیں. سوال یہ ہے کیسے پڑھے گا، قضا کیسے کرے گا؟ یہ جو فتویٰ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ دوسری نماز پڑھی جائے، یہ غلط ہے. یاد رکھیں قضا آپ کے سر پر بوجھ ہے. آپ فوراً بارک اللہ فوراً کیسے کریں گے؟ ترتیب کے ساتھ انما الاعمال بالنیات کھڑے ہو جائیں گے. آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، ارے ظہر کی نماز کے بعد پرسوں کی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی آج وہ ہسپتال سے نکلا ہے، گھر میں آیا ہے، اسے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، کہاں سے شروع کرے گا؟ ترتیب سے. ٹھیک ہے نا, پرسوں کی فجر کی نماز صرف فرض پڑے گا, سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا قصر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قصر نہیں کرے گا. بارہ قصر کا تعلق کس چیز سے؟ سفر سے. بعض یہاں پہ غلطی کرتے قصر کرتے, قصر نہیں. جمع کرے گا؟ جمع تو سب کرے گا نا وہ. بارک اللہ بھی. کیسے؟ کہ پہلے فجر کی نماز دو رکعت, پھر ظہر کی نماز چار رکعت, پھر عصر کی نماز چار رکعت, پھر مغرب کی نماز چار رکعت, تین رکعت, پھر عشاء کی نماز چار رکعت, ایک دن کی ہو گئی. پھر دوبارہ فجر کی نماز دو رکعت, ظہر کی نماز چار رکعت, عصر کی نماز چار رکعت, مغرب نماز تین, عشاء کی نماز چار, ہو گئی مکمل کہ نہیں؟ اچھا اگر وہ کہیں میں تھک گیا میں ہی کر سکتا ہوں, کوئی مشکل نہیں, عصر کے بعد کر سکتا ہے کہ نہیں؟ منع کا وقت ہے. بارک اللہ فیک. عصر کے بعد منع کا وقت ہے نفل مطلق کے لیے, قضاء کے لیے نہیں اور نفل مقید کے لیے نہیں. بارک اللہ فیک. تو اس طریقے اس یہ طریقہ ہے نماز کے قضاء کرنے کا, جو صحیح طریقہ اللہ اعلم. سوال نمبر 15. سلام, جزاک اللہ خیر بیٹا, شکر. سوال نمبر 15, شیخ صاحب سے یہ سوال کیا گیا, آواز آ رہی؟ مسکین کون ہے جسے زکات دی جائے, نیز مسکین و فقیر میں کیا فرق ہے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں, مسکین وہ فقیر ہے, دیکھیں مسکین وہ فقیر ہے جس کے پاس کفایت کے بقدر پورا مال نہ ہو, جو اس سے بھی زیادہ محتاج ہو اسے فقیر کہتے ہیں, اور یہ دونوں زکات کے مستحقین ہیں. جیسا کہ مصارف زکات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے. جس شخص کے پاس اس قدر مال ہو جو اس کے کھانے پینے لباس اور رہائش کی ضرورت کے لیے کافی ہو, خواہ وہ وقف کی صورت میں ہو یا قصب کی صورت میں یا تنخواہ کی صورت میں, تو اسے فقیر یا مسکین نہیں کہا جا سکتا اور نہ اسے زکات دینا جائز ہے. مسکین و فقیر میں کیا فرق ہے؟ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی. فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں. بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک سال کا خرچ کی جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں ایک سال کے لیے اس کے پاس نہیں ہے, اور فقیر وہ ہے جس کے پاس آدھے سے بھی کم ہے تو صحیح لیکن اس کی آدھی ضروریات سے بھی کم ہے. مسکین وہ ہے جس کے پاس آدھے سے زیادہ ہے لیکن مکمل ضرورت پوری نہیں ہوتی ایک سال. دوسرا قول ہے علماء کا اور صحیح قول کیا ہے کہ فقیر وہ ہے عام زبان اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے لیکن اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اور بعض علماء اپوزٹ الٹ بتاتے ہیں, مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں اور فقیر وہ جس کے پاس کچھ ہے لیکن اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اور یہ ٹرمینالوجی کا جو فرق ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. عربی زبان میں یوں بھی کہا گیا یوں بھی کہا گیا, لیکن شیخ بن باز کیا فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جیسے کہ قول راجح ہے, فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں, مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی. سوال نمبر 16, کیا بھائی کی طرف سے ضرورت مند بھائی کو زکات دی جا سکتی ہے؟ آپ نے سوال کیا تھا, دیکھیں اس کا جواب. بھائی شادی شدہ ہے کام بھی کرتا ہے لیکن اس کے پاس بقدر کفایت مال نہیں ہے, کیا فقیر چچا کو زکات دی جا سکتی ہے؟ کیا عورت اپنے بھائی یا پھوپھی یا اپنی بہن کو زکات دے سکتی ہے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جواب میں, اگر کوئی مرد یا عورت اپنے کسی فقیر بھائی بہن چچا پھوپھی یا دیگر فقیر رشتہ داروں کو زکات دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ دلائل کے عموم سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی. ہاں البتہ والدین کو خواہ اس سے بھی اوپر کے درجے کے ہوں، یعنی اوپر کے درجے کون والدین، یعنی دادا دادی وغیرہ، اور اولاد خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اور خواہ اس سے بھی نیچے کے درجے کے ہوں، یعنی پوتے اور نواسے وغیرہ، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، خواہ فقیر ہوں، کیونکہ ان پر حسب استطاعت خرچ کرنا انسان پر فرض ہے جب کوئی اور خرچ کرنے والا موجود نہ ہو. اس کی ایک تفصیل ہے. شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ بھائی کو، بہن کو، چاچا کو، پھپھی کو دینا جائز ہے. شیخ ابن عثیمین کا فرمان جو ہے ان کے فتاوی سے، فتاوی ارکان اسلام سے، وہ فرماتے ہیں سوال پوچھا گیا شیخ صاحب سے، ما حکم دفع الزکاۃ للاقارب، رشتہ داروں کو زکاۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب جواب فرماتے ہیں، قاعدہ یہ ہے اس معاملے میں کہ ہر وہ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار جس کے اوپر نفقہ فرض ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، خرچ. کیونکہ زکوٰۃ دینے سے وہ جو اس کے اوپر فرض نفقہ ہے وہ اس کو سیو کرتا ہے، اور جو حقدار ہے زکوٰۃ کا اس کا حق مارا جاتا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن اگر رشتہ دار ایسا ہو جس کے اوپر نفقہ فرض نہیں ہے، جیسا کہ بھائی، وہ بھائی جس کے بچے ہوں، اب بچے کو قید لگا دی شیخ صاحب نے، جیسا کہ وہ بھائی جس کے یعنی شادی شدہ بھائی جس کے بچے ہوں، اور اگر ایسا بھائی ہے جس کے بچے ہوں، اور اگر ایسا بھائی جس کے بچے ہوں تو اس پر زکوٰۃ تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، کیونکہ اس پر خرچ کرنا فرض نہیں ہے. وجہ ایسا فرماتے ہیں کیونکہ وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا، بھائی جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ اس بھائی کا وارث نہیں بن سکتا جس کے بچے ہوں. اب جانتے ہیں اسے کہتے ہیں حجب، حجب یعنی دیوار یا رکاوٹ. جس شخص کے اپنے بیٹے ہوں اس کا بھائی اس کا وارث نہیں بن سکتا، بچے ہو جس کے شخص کے اس کا بھائی وارث نہیں بن سکتا. تو جب اس کا بھائی وہ جب اس کا وارث نہیں بن سکتا وہ، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر اس وقت اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اچھا آگے دیکھیں، تو اس صورت میں ایسے بھائی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. آگے فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر اس کے کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو زکوٰۃ کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی قرض ہے، تو ان کو زکوٰۃ کے مال سے ان کے قرض کی ادائیگی کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ باپ اور بیٹا کیوں نہ ہو یا بیٹے کیوں نہ ہو. بشرط یہ کہ یہ جو قرض ہے وہ نان نفقے اور خرچ میں کمی کی وجہ سے نہ ہو، یعنی بیٹے نے خرچ نہیں دیا تو مجھے قرضہ اٹھانا پڑا والد کو. اگر یہ صورت نہیں ہے، اس نے یعنی اپنا خرچہ پورا کیا اس کے باوجود بھی قرضے کی ضرورت پڑ گئی باپ کو یا بیٹے کو، اور اس نے قرضہ لے لیا کسی سے، تو اس صورت میں وہ اپنے باپ کے قرضے کی ادائیگی زکوٰۃ کے مال سے کر سکتا ہے. جیسا فرماتے ہیں مثال ادھر، اس کی ایک مثال ہے، ایک شخص کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، یعنی اس کے بیٹے نے ایکسیڈنٹ کیا، کسی اور کو چوٹ پہنچی، تکلیف ہوئی، تو اس کو اس پر فائن کیا گیا. باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اس فائن کو، اس جرمانے کو پورا کرے، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے اس صورت میں کہ اس جرمانے کو پورا کریں کہ زکوٰۃ کے مال سے وہ دے دے, کیونکہ یہ جو جرمانہ اس پر لگایا گیا ہے اس کی وجہ نفقے کی کمی نہیں ہے, خرچ کی کمی نہیں ہے, اور اس کے تعلق نفقے سے یا خرچ سے بالکل ہرگز نہیں ہے. نہ تو اس کی وجہ نفقے میں کمی ہے اور نہ ہی یہ صورتحال ساری نفقے کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے. آگے سے ایسا فرماتے ہیں, وہ کذا کل من دفع زکات الى قریب, اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو رشتے دار کو زکات دیتا ہے, لا يجب علیہ ان يدفعه بدون سبب الزکاۃ, جس کے اوپر واجب نہیں کہ وہ اس کو بغیر سبب کے زکات دے, فین ذلک جائز من الزکاۃ, تو وہ زکات سے جائز ہے اس کے لیے. میں معاملوں کو آسان کر دیتا ہوں, اگر بھائی ہو یا بہن ہو وہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں, مستقل نہیں ہیں, تو ان پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کا نان و نفقہ آپ پر واجب ہے. گھر میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے. نمبر دو, اگر وہ مستقل ہو جاتے ہیں, بہن نے شادی کر لی اس کا اپنا گھر ہے, بہن نے شادی کر لی اس کا اپنا گھر ہے, اب اس صورت میں کیونکہ وہ آپ سے مستقل ہو گئے, اب آپ پر ان کا خرچ فرض نہیں ہے, ایسی صورت میں اگر وہ مسکین ہیں یا فقیر ہو جاتے ہیں تو آپ زکوٰۃ کا مال ان کو دے سکتے ہیں. اگر بہن مطلقہ ہو جائے خدا نخواستہ, یا بیوہ ہو جائے, وہ آپ گھر میں واپس آ جاتی ہے, ایسی صورت میں آپ پر دوبارہ سے نانفقہ فرض ہو جاتا ہے, ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے بلکہ ان پر خرچ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی کیوں نہیں, کیا بھائی فقیر ہو جائے اور اس کی بیوی مر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ جی جی, کیونکہ نفقہ مال کمانا جو ہے وہ مرد پر فرض, عورت پر فرض نہیں ہے, یاد رکھیں. تو مرد خود کما سکتا ہے اور وہ مستقل ہو چکا ہے, اگر وہ نہیں کما سکتا ہے یا وہ فقیر ہے تب تو زکوٰۃ لے رہا ہے, لیکن اس کی زکوٰۃ کیوں نہیں ساقط ہوگی جیسے کہ بہن کی ساقط ہو گئی ہے؟ کیونکہ اس پر نفقہ فرض ہی نہیں ہے, خود کما سکتا ہے وہ, اسے اس کو زکوٰۃ دینا صورت میں جائز ہے. لیکن بہن کہاں جائے گی؟ آپ بھائی آپ کے گھر, والد زندہ والد صاحب گھر جائے گی نا, والد زندہ نہیں ہے تو کسی نہ کسی بھائی کے پاس جائے گی نا. اگر وہ آپ کے پاس آتی ہے یا کسی اور بھائی کے پاس جاتی ہے, یا بھائیوں کو آپس میں سب کو مل کے ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان پر خرچ کرنا فرض ہے, سب بھائیوں کو مل کے کریں یا اکیلا کوئی بھائی کرے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو آپ. نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو نا, مستقل ہو گیا کہ نہیں, خلاص مستقل ہو گیا ہے, اب وہ فقیر ہے, اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ. اب آپ بچے ہیں یا نہیں ہے, بچے ہونے کی ایک شخص نے وجہ بیان کی ہے کیونکہ وارث نہیں بنتا, وہ یعنی شرط نہیں ہے. ہاں وارث بن سکتا ہے, بچے نہ ہو تو بن سکتا ہے, چاہے شادی شدہ ہو بچے نہ ہو, اور اگر باپ زندہ ہے تب بھی وارث نہیں بن سکتے بھائی, اصل فرع نہ ہو. اگر آپ کا خرچ ایک ہے, جوائنٹ فیملی کی بات کر رہے ہیں آپ, ایک گھر میں رہتے ہیں, دو بھائی ہیں چار بھائی ہیں, سب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں, سب کا خرچ ایک ہے, تب تو اس پر نفقہ کرنا فرض ہے آپ کا, کیونکہ اب خرچ ہی ایک ہے. ہاں اگر آپ مستقل کسے کہتے ہیں, بھئی آپ اپنا خرچ کرتے ہیں, اپنا خرچ کرتا ہوں, الگ الگ سے کرتے ہیں ہم لوگ, یہ مستقل ہو, اگرچہ چار ایک چار دیواری ایک ہی ہو, بس سمجھ آئے کہ نہیں, لیکن جب کھانا ایک ہو خرچ بھی ایک ہو تب تو پھر آپ کا مال ایک سمجھا جائے گا. اللہ اعلم. اگلا سوال شیخ صاحب سے کیا گیا, میرے پاس کچھ مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس مال میں کچھ حصہ وہ ہے جو میں نے ایک ادارے سے غیر سودی قرض کے طور پر لیا ہوا ہے، باقی رقم کے ساتھ اس قرض پر بھی ایک سال گزر چکا ہے، تو کیا اس رقم میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی جو میرے پاس بطور قرض ہے؟ کیا میں اپنی والدہ کو کچھ رقم بطور زکوٰۃ دے سکتا ہوں جبکہ میرے والدین پر خرچ کر رہے ہیں، جبکہ میرے والد ان پر خرچ کر رہے ہیں اور الحمدللہ ان کی مالی حالت اچھی ہے؟ اسی طرح میرا ایک بھائی بھی ہے جو کام کر سکتا ہے لیکن ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بخشے، نماز کی بھی زیادہ پابندی نہیں کرتا، کیا میں اسے زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دے سکتا ہوں؟ براہ کرم رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت و امان میں رکھے، آمین۔ جواب، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں، سال گزرنے پر آپ کو اس تمام مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی جو آپ کے پاس موجود ہو، علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق آپ کو اس مال پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی جو کسی ادارے سے قرض لیا ہوا ہے، قرض لیا ہوا ہے، دیا ہوا نہیں، آپ کے پاس مال ہے، جو کسی ادارے سے قرض لیا ہوا ہے، لیکن اگر سال مکمل ہونے سے پہلے آپ نے اپنے پاس موجود مال میں سے قرض ادا کر دیں تو بطور قرض ادا کی گئی رقم پر زکوٰۃ نہ ہوگی، بلکہ زکوٰۃ صرف اس مال پر ہوگی جو قرض ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس ہوگا، بشرطیہ کہ وہ نصاب کے مطابق ہو اور اس پر ایک سال گزر گیا ہو۔ آپ نے کسی سے قرض لیا، آپ کے پاس مال موجود ہے، سال گزر گیا ہے، اب وہ اس مال کی بھی آپ جتنی بھی آپ کے پاس مال ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا ہو چاہے قرض کا ہو، اس کی زکوٰۃ دیں گے آپ۔ لیکن اگر ایک سال ہونے سے پہلے آپ نے اپنا قرض واپس کرے جسے آپ نے لیا ہے، تو پھر آپ اس مال کی زکوٰۃ دیں گے جو آپ کے پاس باقی رہا ہے۔ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، چاندی یا اس کے قائم مقام اشیاء کا نصاب سعودی عرب میں مروجہ کرنسی کے مطابق 56 ریال ہے، آپ کے لیے اپنی والدہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس لیے کہ والدین کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، اور پھر آپ کے والد کے خرچ کرنے کی وجہ سے وہ ویسے بھی زکوٰۃ سے بے نیاز ہیں، آپ کا بھائی جب تک نماز کا تارک ہے اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ شہادتین کے بعد نماز اسلام کے ارکان میں سے سب سے عظیم رکن ہے، اور عمد اسے ترک کرنا کفر اکبر ہے، اور پھر وہ طاقتور اور کمانے کے قابل بھی ہے، اور اگر اس پر خرچ کرنے کی ضرورت بھی ہو تو آپ کی بجائے آپ کے والد اس پر خرچ کرنا آپ کے والد کو اس پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ نفقہ و خرچہ کے اعتبار سے وہ مسئول ہیں، بشرطے کہ انہیں اس کی استطاعت ہو، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے، حق کی طرف رہنمائی فرمائے، اور اسے اپنے نفس، شیطان اور برے ساتھیوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ واضح ہے؟ اگلا سوال، میں ایک ملازم ہوں اور تقریباً 3000 ریال ماہانہ تنخواہ لیتا ہوں، ایک دفعہ میں نے سنا کہ کسی موقع کی مناسبت سے ایک تاجر صدقے کا مال تقسیم کر رہا ہے، تو میں بھی اس کے پاس چلا گیا اور اس نے مجھے بھی مال دے دیا، تو کیا میرے لیے یہ مال حلال ہے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں، اگر آپ کی تنخواہ سے آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی بنیادی ضرورتیں اسراف اور فضول خرچی کے بغیر پوری نہ ہوتی ہوں تو آپ کے لیے زکوٰۃ حلال ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین میں فقاہت عطا فرمائے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے، آمین۔ واضح ہے؟ 3000 تنخواہ لیتا ہے، زکوٰۃ جائز ہے؟ جی، صدقہ یا زکوٰۃ ایک ہی بات ہے، کوئی مشکل نہیں، جس پر زکوٰۃ فرض نہیں تو وہ صدقہ کیسے لے گا؟ وہ تو صدقہ کا حقدار بھی تو وہی ہے نا، جو مسکین ہے، فقیر ہے۔ ہدیہ آپ لے سکتے ہیں، ہدیہ غنی لے سکتے ہیں، صدقہ کیوں لے گا؟ دوسرے کا حق مارے گا نا، جائز نہیں ہے۔ سوال یہ کہ 3000 تنخواہ ہے، شیخ صاحب نے فرمایا کہ جائز ہے، لیکن ایک شرط لگائی کہ نہیں، کیا؟ ہاں، بارک، دو چیزیں، ایک بنیادی ضروریات پوری ہوں بغیر اسراف اور تفریط کے، اگر 3000 بھی نامکمل ہے، خرچ پورا نہیں ہوتا، بنیادی خرچ پورا نہیں ہوتا، تب زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، 1500 تک کرایہ ہے شوبے کا، جس کے پاس 5 بچے ہوں، 1500 باقی سے گزارا کر سکتا ہے؟ اسے تعلیم بھی کرنی ہے، تعلیم بھی بنیادی چیز ہے، یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں تعلیم ضروری نہیں ہے، بچوں کی تعلیم بنیادی ہے، بچوں کے جیسے کپڑے ضروری ہیں، کھانا پینا ضروری ہے، چھت ضروری ہے، اسی طریقے سے تعلیم بھی ضروری ہے. اسراف کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایسے اسکول میں داخل نہ کریں جس میں 10,000 دینے ہوں سالانہ. عام اسکول ہو، سستا اسکول کیوں نہ ہو، یا گورنمنٹ کا اسکول ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن تعلیم بھی بنیادی امور میں سے سمجھی جاتی ہے. اگلا سوال، میں ایک فقیر آدمی تھا اور ایک دولت مند شخص کے پاس کام کرتا تھا، امید اور قابل اعتماد سمجھتے ہوئے اس نے مجھے زکات کی ایک بڑی رقم دی تاکہ میں اپنے علاقے کے فقیروں میں تقسیم کر دوں، لیکن میں خود اس رقم کا محتاج تھا، لہذا وہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لی. کیا اس رقم کے اپنے پاس رکھ لینے کی وجہ سے مجھے گناہ ہوگا جبکہ میں فقیر اور ضرورت مند تھا، اور یہ دولت مند آدمی اس علاقے کے فقیروں میں تو بہت زیادہ مال تقسیم کرتا رہتا تھا؟ امید ہے آپ میرے سوال کا جواب ضرور دیں گے. جی، یعنی اچھا کیا، غلط کیا؟ غلط کیا. متفق ہیں سب بھائی کے فتوے سے؟ متفق ہیں؟ کوئی مخالفت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سب متفق ہیں، الحمدللہ. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی متفق ہیں آپ کی بات سے. فرماتے ہیں آپ کا یہ طرز عمل جائز نہیں، بلکہ یہ تو خیانت ہے، لہذا آپ پر واجب ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس آدمی کی طرف سے نیت کر کے جس نے آپ کو اپنا وکیل بنایا تھا مذکور اموال کو زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں میں تقسیم کر دیں. ہاں اگر آپ ضرورت مند تھے تو اس دولت مند شخص سے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں بھی فقیر ہوں، میری بھی زکوٰۃ سے مدد کیجئے. سوال نمبر 19، جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور وہ بہت قلیل، مثلا صرف 200 ریال ہو، تو کیا وہ صرف ایک ضرورت مند گھر کو دینی افضل ہے، یا مختلف گھروں میں تقسیم کر دی جائے تو افضل ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 200 ریال، آپ صرف ایک گھر کو دیں گے بہتر ہے یا مختلف گھروں میں 200 کو تقسیم کریں گے؟ جواب میں شخص فرماتے ہیں جب زکوٰۃ کی مقدار کم ہو تو ایک ضرورت مند گھر کو دینی اولا اور افضل ہے، کیونکہ اگر زکوٰۃ کم ہوگی اور اسے زیادہ گھروں میں تقسیم کر دیا جائے گا تو اس کی افادیت کم ہو جائے گی. آپ 10-10 ریال دیں گے 20 گھرانوں کو کیا ملے گا بیچاروں کو؟ 10 ریال تو بچوں کو دے کے کوئی ٹافی وغیرہ کھا لیں گے، لیکن 200 ریال کسی کو دیتے ہیں، 200 ریال سے بجلی کا بل ادا ہو سکتا ہے، 200 ریال سے وہ پانی کا بل ادا کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کا بل ادا کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے، کھانے کو چیز لے سکتے ہیں، کسی کا قرض ادا کر سکتے ہیں. سوال نمبر 20، کیا میرا شوہر میرے مال کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے جبکہ یہ مال بھی اس نے مجھے دیا ہے؟ کیا میں اپنے بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں جبکہ وہ عنفوان شباب کی عمر میں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے؟ جواب، بھائی کہتے ہیں شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے، شرط یہ کہ بیوی سے اجازت لے کے. بارک اللہ. اجازت کیوں؟ اس لیے کہ مال اس کا ہے، اس کا اپنا مال نہیں ہے، اور کسی کے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے اس کی نیت ضروری ہے. اور آپ کو جب تک وکیل نہیں بنایا جاتا تو آپ کسی کی، کیونکہ یہ عبادت ہے، آپ کسی کی طرف سے عبادت نہیں کر سکتے، اس کی زکوٰۃ بھی آپ نہیں دے سکتے. اگر کوئی شخص دے دے تو زکوٰۃ نہیں گنی جائے گی، آپ کو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی بغیر اجازت کے. شیخ صاحب فرماتے ہیں سونا چاندی اور دیگر مال کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے جبکہ نصاب کے بقدر یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر سال گزر جائے. اگر آپ کی اجازت سے آپ کا شوہر آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر اسے آپ کی اجازت سے آپ کا بھائی یا والد یا کوئی اور ادا کر دے تو بھی کوئی حرج نہیں. ایسے شوہر نہیں، آپ کا والد کر دے، بیٹا بھائی کر دے، اجازت آپ کی ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں. شادی میں مدد کے لیے آپ اپنے بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں جبکہ وہ خود اپنے اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بھانجے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ خاموش کیوں ہے؟ ابھی ابھی قاعدہ بیان کیا ہے، کیا مشکل ہوگی؟ کیونکہ اس پر خرچ کرنا پر فرض ہے کیا؟ نہیں فرض. آپ سوال نمبر 21، ایک بھائی نے مجھے اپنے مال کی زکات دی اور کہا کہ میں اسے سوڈان کے ان لوگوں میں تقسیم کر دوں جو قول و عمل کے اعتبار سے کتاب و سنت کے پابند اور میرے رشتہ دار نہ ہوں. کتنی پیاری شرط ہے. زکات ان فقراء کو دینی ہے، ان مساکین کو دینی ہے، ان مستحقین کو دینی ہے، ان دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، جو کتاب اور سنت پر عمل کرتے ہوں، اہل سنت اور جماعت میں سے ہوں، بدعتی نہ ہوں. دوسری شرط کہ جس کو وکیل بنایا جا رہا اس کے رشتہ دار نہ ہو. جس کو وکیل بنایا جا رہا ہے اس کے رشتہ دار نہ ہو. ان لوگوں میں تقسیم کر دوں جو قول و عمل کے اعتبار سے کتاب و سنت کے پابند اور میرے رشتہ دار نہ ہوں، اور زکوٰۃ کے محتاج و مستحق بھی ہوں. میرے پاس کچھ لوگ تو تھے لیکن وہ ان تمام شرائط پر پورا نہیں اترتے تھے. ان للہ وان الیہ راجعون. اتنے بڑے شہر میں اتنے کم لوگ ہیں متبع سنت. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آگے فرماتے ہیں سائل جو ہیں، لیکن وہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتے تھے، لہذا وہ رقم ابھی تک میری تحویل میں ہے، لہذا رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ کیا اسے رقم واپس کر دوں، یا ان شرطوں کے بغیر جن کو میں مستحق سمجھوں ان میں یہ رقم تقسیم کر دوں؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں، آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ کے موکل نے زکات تقسیم کرنے کے لیے جو شرطیں بیان کی ہیں ان کی پابندی کریں. اگر ان شرطوں کے مطابق زکات کے مستحق نہ ملے تو وہ مال اس کے مالک کو واپس لوٹا دیجئے تاکہ وہ اسے خود مستحق لوگوں میں تقسیم کرے. وکیل کی وصیت کے برعکس آپ اپنی طرف سے اس میں تصرف نہیں کر سکتے، کیونکہ دائرہ شریعت مطہرہ کے اندر رہتے ہوئے وکیل پر واجب ہے کہ وہ موکل کے احکام کی پابندی کرے. وکیل کون ہے؟ مال کا مالک. وکیل کون ہے؟ جو مال لے کے آگے مستحقین تک پہنچا دے. سوال نمبر 22، واپس کر دینا مالک کو. مالک ہے نہیں، اس کو تو مل جائیں گے نا کہیں پہ نا. اسے شرط دیکھیں، سوڈان میں لے کے جائیں پہلی شرط، اور پھر کتاب سنت پر عمل کرنے والے ہوں اور آپ کے رشتے دار بھی نہ ہوں. میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ایسے رشتے دار ہیں جو کتاب سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کو دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ وضاحت سے نہیں پوچھا انہوں نے، لیکن یوں لگتا ہے باتوں سے کوئی اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں. تو جائز ہے کیا اس کے لیے؟ جب منع کر دیا، قید لگا دی، شرط لگا دی، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ موکل کی شرائط کے مخالفت کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی کریں. اگرچہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا آپ کو کوئی فقیر مل جائے جو آپ کا رشتہ دار ہو، آپ اس کو نہیں دے سکتے. وجہ کیا ہے؟ کہ موکل نے آپ کے لیے یہ شرط رکھی ہے. جو موکل ہے وہ مالک ہے، اس کو آپ واپس کریں گے تو اس کی مرضی، یا تو وہ کہہ دے گا آپ کو ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی جس کو آپ دے دیں تب آپ کے لیے جائز ہے، یا وہ کہے گا نہیں میں خود اپنی مرضی کسی اور کو دیتا ہوں تو اس کی مرضی ہے. فتاوی سے آخری سوال ہے، پھر شیخ ابن عثیمین کے چند سوال کے درس میں بیان کروں گا میں. آخری سوال پڑھ لوں میں، پھر پوچھ لینا. سائل نے سوال کیا، ایک آدمی نے مسجد کمیٹی کو مال دیا اور کہا کہ اس مال کو مثلا طہارت خانوں پر خرچ کیا جائے، لیکن مسجد کمیٹی کی اکثریت اس کی بجائے کسی دوسرے کام پر خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت محسوس کرتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے، عام طور پہ ایسی چیز، یعنی آپ زکوٰۃ کا مال ہے مسجد تعمیر کے لیے آپ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ جائز ہے زکوٰۃ کے مال سے مسجد تعمیر کرنا؟ جائز نہیں. کیوں نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے کیوں؟ بارک اللہ فیک. جو 8 مستحقین زکوٰۃ ہیں ان میں مسجد کی تعمیر شامل نہیں. تو فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ. ساتویں نمبر پہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ. آٹھویں ابن السبیل. تو فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسجد کی تعمیر فی سبیل اللہ نہیں ہے. بھائی فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے، فی سبیل اللہ کا مطلب ہے مجاہدین کے لیے صرف. اس کو دلیل ہے آپ کے پاس؟ فی سبیل اللہ ایک عام لفظ ہے، لفظ جہاد کا نہیں ہے اس آیت میں. فی سبیل اللہ وہ ابن السبیل. اب مجاہد کی قید کیوں لگائی؟ بارک اللہ فیک. آیت کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 کا آغاز، جس میں زکوٰۃ کے 8 مستحقین کا ذکر کیا گیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین آخر تک. انما کا مطلب ہے صرف اور صرف، حد ہے، حصر ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر فی سبیل اللہ عام ہوتا مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں، روڈوں کی تعمیر میں، مریضوں کی علاج کے لیے یا ہسپتال بنانے کے لیے، سب فی سبیل ہے کہ نہیں؟ تو پھر انما کی قید کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ رہتا ہے باقی؟ تو انما کی قید کا مطلب ہے کہ یہ ایک قسم کے لوگ جنہیں فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے ان کے لیے خاص ہے. وہ کون ہے؟ مجاہدین. وہ یہ قول راجح ہے. علماء کا دوسرا قول بھی ہے کہ فی سبیل اللہ مدارس تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن جو قول راجح ہے علماء کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کی دلالت یہی ہے، انما سے حصر کر دیا گیا ہے. فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جہاد فی سبیل اللہ. اچھا اگر صدقہ ہو، کچھ صدقہ دیتے ہیں، مسجد تعمیر کی صدقہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کے علاوہ جائز ہے صدقات مساجد کی تعمیر کے لیے فی سبیل اللہ جہاد کے علاوہ، آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دے سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ شرط لگائی کہ اسے مثال کے طور پہ مسجد کے مینار میں لگائے یا غسل خانے میں لگائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اشد ضرورت ہے. نمازی آتے ہیں، وضو کی جگہ نہیں پوری، تو آپ کہتے ہیں یہ جو مال ہے یہ مسجد کے غسل خانے کے لیے ہے، مثال کے طور پہ ٹوائلٹس کے لیے ہے. مسجد کمیٹی نے وہ مال لیا، انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، انہوں نے کہا نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم مسجد کے دوسرے حصے پہ لگاتے ہیں، یا مسجد کے لیے ہم نے مائک سسٹم خریدنا ہے، یا مسجد کے لیے ہم نے کارپٹ خریدنا ہے، یا مسجد کے کسی اور کام کے لیے ہمیں زیادہ مناسب لگتا ہے. کیا جائز ہے؟ نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیادہ افضل اور محتاط بات یہ ہے کہ رقم کو خرچ کرنے والے کی خواہش اچھا بات یہ ہے کہ سائل نے زکوٰۃ کی رقم کا ذکر نہیں کیا، اسے شیخ صاحب نے بھی ذکر نہیں کیا اپنے جواب میں. سوال کیا تھا؟ ایک آدمی نے مسجد کمیٹی کو مال دیا اور کہا کہ اس مال کو مثلا طہارت خانوں پر خرچ کیا جائے، لیکن مسجد کمیٹی کی اکثریت اس کی بجائے کسی دوسرے کام پر خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت محسوس کرتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے. میں خود تفصیل سے، کیونکہ موضوع زکوٰۃ کا چل رہا ہے تاکہ کسی غلط فہمی نہ ہو کہ زکوٰۃ کے لیے مسجد کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ کے مال آپ دے سکتے ہیں، اور بعض غلط فتویٰ پیش کرتے ہیں، یعنی کتاب زکوٰۃ کی فتویٰ ہیں، وہ کہیں گے شیخ بن باز سے سوال کیے گا زکوٰۃ کا، یہاں پہ زکوٰۃ کا لفظ ہے. اس لیے عبارت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور وہاں پہ تہمت نہیں لگانی چاہیے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں، زیادہ افضل اور محتاط بات یہ ہے کہ رقم کو خرچ کرنے والے کی خواہش کے مطابق صرف کیا جائے، بشرط یہ کہ وہ امر مشروع ہو، جیسے طہارت خانوں کی تعمیر، یا وہ امر مباح ہو. لیکن اگر تعمیر مسجد کے لیے بنائی گئی کمیٹی مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنے کی زیادہ حاجت ضرورت محسوس کرتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد کے گرد طہارت خانوں کی تعمیر کی نسبت مسجد کی اپنی تعمیر زیادہ افضل اور منفعت بخش ہے، اور مسجد کی تعمیر ہی تو اولین مقصود ہے، جبکہ طہارت خانوں کی تعمیر نماز ادا کرنے میں آسانی پیدا کرنے اور نمازیوں کی تعداد کے بڑھانے کے اسباب و وسائل میں سے ہے. بات سمجھے؟ مسجد کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے یہ پیسہ زیادہ مناسب ہے، اور جو غسل خانے ہیں لوگ گھر سے وضو کر سکتا ہے، لیکن اگر مسجد پوری نہ بنی تو غسل خانے کا فائدہ کو باقی رہتا ہے، تو مسجد بنیادی چیز ہے. تو انہوں نے اس صورت میں اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے لیے ضروری ہے تو ان کے لیے جائز ہے کہ یہاں پر مالک کی خواہش کے خلاف کام کر کے اس مسجد کی تعمیر میں لگائے. وجہ کیا ہے یہاں پہ مخالفت کیوں جائز ہے؟ کہ مالک مال کے مالک مخالفت عام پر جائز نہیں ہے, لیکن اس صورت میں کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے آسانی ہو, نماز باجماع ادا کرنے کے لیے آسانی ہو, مسجد کی تعمیر کے لیے آسانی ہو. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے اور باقی اس کو رش نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے غسل خانوں میں. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد کی تعمیر ابھی باقی ہے, تو اس نے اپنے حسن ظن سے, اچھے گمان سے وہ اچھا کام کرنا چاہا. ورنہ چاہے تو یہ تھا کہ مشورہ کرتا, جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ متعین نہ کریں, جو مسجد کی کمیٹی اس کو دے دیں, آپ کہیں جہاں پر آپ مناسب سمجھیں مسجد میں لگا دیں, اور یہ طریقہ بہتر ہے. لیکن اس شخص نے, اللہ کو جزائے خیر دے, اچھا کام کرنا چاہتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ زیادہ بھیڑ زیادہ رش غسل خانہ میں ہوتا ہے, پانی کی بھی قلت ہے, تو یہاں پر زیادہ بہتر ہے, انہوں نے سمجھا ہے. لیکن جب مسجد کی تعمیر نامکمل ہے تو غسل خانے سے کیا کریں گے آپ؟ یعنی غسل خانہ بنا دیا مثال کے طور پہ, مسجد مکمل نہیں ہوئی, تو فائدہ ہے غسل خانے کا؟ لیکن اگر مسجد پہلے بن جاتی ہے پھر 10 کی جگہ 2 ٹوائلٹ بنا دیتے ہیں آپ, بہتر ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو اس لیے جو بنیادی چیز ہے وہ پہلے ہے. وہ نعم مساجد اللہ میں, اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجدیں پہلے ہیں, پھر جو ان کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں, وضو کی جگہ ہے یا دوسری صحن ہے یا چھت یا اپنا صحن کے بارے چھت وغیرہ ہے. کیونکہ آپ نے دیکھو پاکستان میں مساجد جو ہے یہاں کی طرح نہیں ہے, پوری کی پوری بند ہے, صحن بھی ہوتا ہے باہر, بعض لوگ باہر بھی نماز پڑھتے ہیں, گرمی ہوتی ہے, ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہمارے ملکوں میں نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ. تو وہاں پہ اگر تو صحن کو بنانا بھی اس باتھ روم سے افضل ہے جو آپ نے بعد میں بنانا ہے. تو اس لیے مسجد کمیٹی سے مشورہ لے کر زکوٰۃ دینا زیادہ مناسب ہے. اللہ اعلم. سوری زکوٰۃ نہیں, پھر زکوٰۃ میرے منہ سے نکل آتا ہے, یہ صدقات و خیرات کا مال, کیونکہ زکوٰۃ کا لفظ جواب میں ہے. زکوٰۃ کرنے کوئی لفظ نہیں موجود. جی زکوٰۃ کا مال مدارس کے لیے نہیں دے سکتے اور نہ ہی مساجد کو دے سکتے ہیں, بشرط یہ کہ جو اساتذہ اور طلباء مسکین فقیر ان کو دے سکتے ہیں آپ, کیونکہ مستحق کون ہے؟ فقیر اور مسکین, ان کو دے سکتے ہیں. اللہ اعلم. ہاں تو ٹھیک ہے, آپ نے کیا سمجھا ہے اجتماعی کیسے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اس کا اچھا, وہ دوسری بات کر رہے ہیں آپ, زکوٰۃ کون دے گا اور کیسے پہنچانی چاہیے فقراء تک, مستحقین تک؟ اس کے لیے جو حاکم وقت ہے اس پر واجب ہے کہ زکوٰۃ کو لے لوگوں سے اور پھر زکوٰۃ دے خود. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ سستی کرتے ہیں, ان کو بعض لوگوں کو پتہ نہیں, اکثر لوگوں کو پتہ نہیں زکوٰۃ ہوتی کیا ہے, کتنی دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه, جو ہم تمکین دے زمین کے اوپر, یعنی خلیفہ بنا دے یا حاکم بنا دے, تب ان پر فرض ہے کہ وہ نماز کو بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی دے. تو یہ وقت کا کام ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ لی جاتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لوگ مقرر کیے تھے جن کو کیا کہتے ہیں؟ العاملین علیہا, جو زکوٰۃ کے مال کی خدمت کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتے اور مستحقین تک جا کے پہنچا دیتے. اور اگر کوئی شخص خود دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ وہ بیان کرے حق وقت کو میں نے خود زکوٰۃ نکال دی. اسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض ملکوں میں جو کمپنیاں ہیں, فیکٹریاں ہیں, ان کی زکوٰۃ حکومت خود لے لیتی ہے اور خود دے دیتے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ لوگ کوئی گھبرا نہ کریں, ان کا مال بہت زیادہ ہوتا ہے, یعنی بجٹ دیکھے آپ فیکٹری کا, وہ اتنے جتنے میرے جیب میں آپ کی جیب میں رقم ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تاکہ کوئی ہرا پھیری نہ کرے. اور واجب ہے, سوال کسے ہوگا جانتے ہیں؟ حق وقت سے ہوگا کہ آپ نے زکوٰۃ کا سسٹم کیوں نہیں قائم کیا. جو زکوٰۃ کے سسٹم کا قیام حق وقت پر فرض ہے, اس لیے بعض لوگ سمجھتے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود دینے کے لیے تیار ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ خود دیتے ہیں؟ کتنی ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو اور کتنی دینی چاہیے؟ پتہ نہیں. اس لیے حق وقت اللہ تعالیٰ اس لیے اس پر فرض کیا ہے تاکہ وہ آسانی کر دے مسلمانوں پر بھی اور اپنے گردن سے ذمے کو بھی اتار دے. یہ اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کا سسٹم قائم ہونا چاہیے. واللہ اعلم.
عموماً انیمیا بل کا کمبائنڈ اسیٹس ہوتے ہیں اور گولڈ پراپرٹی کیش سب کچھ ملا کے انہوں نے زکات ادا کر دی. مطلب نہ یہ کہا جاتا ہے الفاظ میں کہنا ضروری ہے کہ بتانا ضروری ہے کہ سر یہ کمبائنڈ دی جا رہی ہے ویسے ہے جب وہ نیت سے کام کر جائے گا.
نہیں دیکھیں آپ کا مال, دیکھیں ہر مال کا مالک ہوتا ہے کہ نہیں. آپ نے بیوی کو گفٹ دے دیا سونا, ہدیہ دیا ہے, آپ اس کے مالک نہیں ہیں. لیکن آپ اپنی بیوی کو سونا دیا, یہ آپ کی 10 گرم آپ کے لیے ہیں اور 20 گرم رکھ دیں بچوں کے لیے کام آئیں گے, رکھ دیں. اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک خود ہے. اور 10 گرام کے مالک کون ہے؟ بیوی ہے. ایک سال گزرنے کے بعد آپ پورا سم اپ کرتے ہیں, کیا جتنے بھی سونا ہے, جتنا بھی مال, جتنے بھی چاندی ہے, بیوی کتنا زکات دے گی؟ جو اس کے پاس مال ہے. اگر نصاب پورا نہیں ہوتا تو آپ ان کا مال اپنے مال میں شامل نہیں کریں گے, یعنی بیوی کا سونا اور اپنا جو سونا رکھے بچوں کے لیے سب جمع نہیں کریں گے آپ. نہیں, جو آپ کا اپنا مال ہے, جس مال کے آپ مالک ہیں, وہ جمع کریں گے آپ, چاہے کرنسی کی صورت میں ہو, چاہے سونے کی صورت میں ہو, چاہے چاندی کی صورت میں ہو. واضح ہے؟ نہیں, گولڈ گھر میں کس کا ہے؟
خاتون کا مال دیا گیا.
خاتون کا ہے, ٹھیک ہے.
پراپرٹی
کس کی ہے؟
نام کسی کا بھی ہو لیکن کمبائنڈ اس میں لی
گئی. نہیں سمجھے نا, ایسے نہیں ہوتا. آپ سمجھے ذرا, مال کا مالک کون ہے؟ ڈاکومنٹ کس کے نام پہ ہے؟ دونوں کے نام پہ, دونوں مالک ہیں.
ڈاکومنٹ ایکچولی تھرڈ پارٹی کے نام پہ ہے, وہ کیونکہ آفیشل اس کی وجہ سے.
نہیں, وہ جو بھی ہے, یعنی مالک کون ہے آپ جانتے ہیں نا,
صاحب خانہ ہے.
صاحب خانہ ہے تب ان پر زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے. آپ کا مال اپنا ہے, ان کا مال ان کا ہے. یہ ہوتے شراکت. شراکت جانتے ہیں, پارٹنرشپ. پارٹنرشپ زکات کیسے نکلتی؟ کوئی بھی کمپنی دیکھیں آپ, جتنے بھی شیئرز ہوتے ہیں ان شیئر کے مطابق زکات نکالی جاتی ہے. میں نے بیان کیا تھا پیچھے دروس میں کہ شیئر کی زکات کیسے نکالی جاتی, وہی سسٹم ہے. اگر آپ دونوں پارٹنر ہیں کسی پلاٹ میں یا کسی بزنس میں, جتنی آپ کے پارٹنرشپ اتنی زکات آپ دیں, وہ اتنے وہ دیں. اگر آپ خود دونوں مل کے نکال دیں تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. آپ اپنے بچے کو نہ دیں, ان کو دیں جو مستحقین ہیں. آپ استاد کو کہیں گے یہ زکوٰۃ کا مال ہے, فقراء بچوں کو دینا ہے. یہ کسی نے کہا کہ سارے بچوں کو دیں, امیر کے بچوں کو, سب کے بچوں کو دیں. جس کو آپ وکیل بنائیں گے, آپ استاد کو دیے یا پرنسپل کو دیے آپ نے, وہ خود ان بچوں کو جانتا ہے کون فقیر ہے, کون مستحق ہے, کون نہیں ہے. وہ اگر وہ نہیں جانتا, آپ جانتے ہیں کہ جس بچے میں میرا, جس اسکول میں میرا بچہ پڑھتا ہے وہاں پر فلان فلان ایسے بچے ہیں جو فقیر ہیں, آپ کا بچہ آپ خود بتاتا ہے, تو آپ خود ان کے گھر جائیں گے, ان کو زکوٰۃ دیں, کوئی حرج نہیں. آواز نہیں آ رہی آپ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی کیا کریں جو امیر بنتا ہے؟ آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس امیر کی اطاعت کریں جو آپ کا امیر بنا ہوا ہے. حزب اختلاف خود گنہ گار ہیں. آپ کو حزب اختلاف صاحب کو کیا لین دین ہے؟ شریعت میں حزب اختلاف کا وجود نہیں ہوتا, یاد رکھیں. شرع نظام میں حزب اختلاف ہو جائز نہیں ہے شرعاً. بیعت سب کریں گے. یہ کون سی بیعت ہے حزب اختلاف مخالف ہیں جی؟ بیعت جی. آپ کا کون سا پاسپورٹ ہے؟ آپ پاکستان میں بیعت کر چکے ہیں آپ پریزیڈنٹ صاحب کو. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جا کے ہاتھ پہ ہاتھ لگائے کہیں کہ میں بیعت کر رہا ہوں. جب جزاک اللہ خیر, جب اہل حل والعقد وجہاء القوم, جو بڑے دانشور لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, جو بڑے طبقے والے لوگ ہیں, وہ لوگ جن سے لوگ فیصلہ کرواتے ہیں, جن کا اثر رسوخ ہے کسی محلے میں, کسی شہر میں, کسی ملک میں, اگر وہ جمع ہو جائیں اور وہ کسی شخص کو حاکم بنا دیں, متفق ہو جائیں, اور وہ بیعت کر لیں. بیعت مطلب ہے ہم نے آپ کو حاکم مان لیا ہے اور اب ہم آپ کی فرما برداری کریں گے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں فرما برداری میں. باقی جتنی بھی آبادی ہے 16 کروڑ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہیں ہم نے بیعت کی ہے, آٹومیٹک سب کی بیعت ہو جاتی ہے. بے نمازی کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان, کسی حاکم کے خلاف اس وقت تک بغاوت نہیں کرنی, کاروائی نہیں کرنی جب تک کہ یہ شرطیں نہ ہوں. دیکھو ترو آنکھوں سے دیکھو, سنی سنائی پہ نہیں, میلے کی خبریں نہیں, لوگوں کی سنی سنی باتیں نہیں. ترو کفرن, کفر ہو, معصیت نہ ہو, فسق نہ ہو, کبیرہ گناہ کرنے والا ہو, شرابی ہو, کبابی ہو, اس کی وجہ سے کبھی نہ نکلنا, کبھی بغاوت نہ کرنا. کفر ہو, کفر اکبر دار سمجھ خارج کر دینے والا عمل ہو, اس کی دلیل بھی ہو, تکفیر کے سارے ضوابط موجود ہو. کفرن بواحن, ایسا کفر ہو جو واضح ہو, چھپا ہوا نہیں, جس میں شک و شبہ نہ ہو. عندکم من اللہ برہان, آپ کے پاس دلیل بھی ہو کہ جس نے جو کچھ کیا ہے وہ کفر ہو, وہ کفر ہے, حجت بھی قائم کر چکے ہیں. ایسی صورت میں بغاوت اور خروج جائز ہے, بشرط یہ کہ پھر شرطیں ہیں چار, چار یہ شرطیں ہیں, چار پھر شرطیں ہیں. نمبر ایک, آپ کے پاس طاقت اور قدرت ہو کہ آپ حکمران کو اتار سکیں, یہ مد نظر رکھیں, یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس حکمران کے پاس پوری کی پوری فوج ہے اور آپ کے پاس سوائے کلاشن کوف کے اور چند پسٹل کے کچھ بھی نہیں. اگر آپ کے پاس ایک دو ٹینک بھی ہیں تب بھی آپ فوج کا سامنا نہیں کر سکتے. مسلمانوں کی جان, عزت, مال اور سب سے پہلے دین کا بچنا بہت ضروری ہے. آپ دین تو بچانا چاہتے ہیں لیکن مال, جان اور عزت محفوظ نہیں رہتی تو آپ کیسے دین بچائیں, کس کے لیے دین بچائیں گے, آپ کون عمل کرے گا دین پہ؟ جب قتل و غارت ہوتی ہے, فتنہ ہوتا ہے, امن و امن کا خاتمہ ہوتا ہے, تب نماز کے لیے بھی کوئی نہیں جائے گا. یاد رکھیں, نہ نماز کا قیام ہوگا, نہ زکات کا سسٹم ہوگا, نہ لوگ روزہ رکھ سکیں گے, نہ لوگ حج ادا کر سکیں گے. آج دیکھ لیں آپ شمال کی حالت, دیکھ لیں آپ شمال کی کیا حالت ہے, قتل و غارت عام ہے, لوگ بےچارے نکلے ہیں وہاں سے اپنی جان مال عزت بچاتے ہوئے, کہاں گئے, یمن کی طرف یا جیپوتی کی طرف, دونوں فقیر ملک ہیں. کیا ملا ہے؟ سیاد بری ایک ظالم قرآن تھا, اس کو تو اتار دیا ہے, چار بڑے گروہ نکلے اسلحہ اٹھا کے, اس کو تو نکال دیا. ایسا ظالم تھا سیاد بری سومال کا حکمران کہ وہ چوراہے پر زندہ جلا دیتا تھا اپنے مخالفین کو, چوراہوں پر, اسے تاکہ لوگ دہشت میں ڈر جائے, کوئی سر نہ اٹھائے. لیکن ظلم کب تک زندہ رہتا ہے؟ ظلم کا خاتمہ ان قریب ہوتا ہے. چار بڑے گروہ نکلے, چار آپس میں مل گئے اور اس کے تخت کو الٹ دیا, اس کو قتل کر دیا, فوج کو شکست ہوئی. اب ان چاروں کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسلحہ اتنا آ چکا تھا ان کے پاس, آپ تصور نہیں کر سکتے. اب چاروں نے کہا حکمران میں بنوں گا, تو میرا وزیر بن. صرف پریزیڈنٹ اور وزیر کے لیے جنگ. وہ کہتے ہیں میرے قربانی زیادہ, میں نے قربانی زیادہ دی. وہ کہتے ہیں میرے بندے زیادہ مرے, میرے بندے زیادہ مرے. وہ کہتے ہیں میری تجویز تھی, وہ کہتے ہیں نہیں میرا طریقہ تھا, میرا مشورہ تھا, میرا یہ تھا, میرا وہ تھا. عوام الناس کو کیا ملے؟ جب وہ ظالم تھا اچھا نہیں تھا, امن امان تو قائم تھا, لوگ نماز پڑھتے تھے, حج کرتے تھے, لوگوں کو سر کے اوپر چھت تھی, لوگوں کی عزت جان مال محفوظ تھا. آج لوگ کہاں پہ, سوالی دیکھے کہاں پہ, سومالی پائریٹس سنے, آگ بوٹوں کو, بڑی بڑی شپس کو لوٹنے والے, یہ کہاں سے نکلے؟ کوئی امن و امان نہیں, کچھ بھی نہیں وہاں پہ, اصل اتنا عام ہو چکا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں طاقت ہونا ضروری ہے. نمبر دو, در المفاسد مقدم جلب المصالح, اگر کسی کام میں مفسدہ ہے, مصیبت ہے, کوئی نقصان خسارے کا اندیشہ ہے اور اسی کام میں کچھ فائدہ بھی نظر آتا ہے آپ کو, ایک ہی کام میں مفسدہ بھی, نقصان بھی ہے, شر بھی ہے اور خیر کا پہلو بھی ہے, تو آپ اس کام کو نہ کریں, کیونکہ مفسدے سے بچنا خیر کو پانے سے زیادہ بہتر ہے, شر سے بچنا خیر کو پانے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے. یہاں پہ شر ہے کہ نہیں؟ میرے امن و امان ایسی عظیم نعمت ہے, وہ لوگ جانتے ہیں, وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جو لوگ کھو چکے ہیں. میرے کلینک میں ایک سومالی نرس ہے, چھٹی پہ گئی تھی تقریباً 5-6 سالوں کے بعد, یمن گئی, ان کی پوری فیملی یمن ہے, سومالی لیکن یمن میں ہجرت کر گئے. جو واپس آئی وہ کہتے ہیں سومالی جو یمن میں رہتے ہیں، دیکھیں کتنی کڑوی بات ہے، سومالی جو یمن میں رہتے ہیں، سومالی جو یمن میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کاش اسرائیل سومال کو لے لے، فلسطین کو چھوڑ دے، ہمارے ملک کو لے لے اور امن امان قائم کر دے ہمارے لیے، ہم بھٹک رہے ہیں، یمن میں کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ملک ہے، وہاں پر بھوکے پیاسے ہیں، اپنے ملک میں جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر قتل و غارت ہے، ہم کہاں جائیں؟ تو اسے بہتر نہیں کہ کوئی بھی آ جائے ہمارے ملک کو سنبھالے، اور اگرچہ یہودی کیوں نہ ہو، ہمیں امن و امان کی ضرورت ہے۔ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، جب نعمتیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی، جب نعمتیں کھو جاتی ہیں تب انسان کو اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ ہم تو ہم امن و امان میں رہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے؟ اس لیے بعض جوان جوش جذبے میں آ کے کاروائیاں کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں حکومت کمزور ہوگی ٹوٹے گی، حکومت کون سی کمزور ہو رہی ہے، آپ اسے اور مضبوط بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد جن مسلمانوں کو انہوں نے قتل عام کیا ان کا کیا قصور ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ جہاد تو فرض ہوا ہے، جہاد کے ایک بہترین مقصد کے لیے، جہاد کیوں مشروع ہوا ہے؟ دین کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی جان مال و عزت کی حفاظت کے لیے۔ کیا دین کی سربلندی ہوتی ہے دہشت گردی میں، خود کش حملوں میں؟ کیا مسلمانوں کی جان عزت مال محفوظ رہتی ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ تیسری شرط، آپ کے پاس نعم البدل، نیک اور صالح حکمران ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک برے کو ظالم کو اتار دیتے ہیں اور معاملہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے، عوام کے لیے، وہ پھر دوسرا ظالم کو بنا دیں گے، تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اتنی قتل و غارت کی ہے، لاکھوں لوگ مرے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور پھر وہ دوسرا ظالم حکمران پھر نہیں کاروائی کریں گے، شروع کریں گے آپ؟ تو اگر یہ شرطیں پائی جائیں اس طریقے سے، تب تو آپ بغاوت کرتے کاروائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نعم البدل، ریپلیسمنٹ ہو، دوسرا حکمران جو نیک اور صالح ہو، جو حکمران بن سکے اور عدل انصاف کرے، جو اہل سنت میں سے ہو اور سلفی ہو، اچھے عقیدے والا ہو۔ جی یہ اہم شرطیں ہیں، سات ٹوٹل سات ہو گئے، چار اور تین سات۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔